السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے مسائل میں نماز کا طریقہ، پیج نمبر 86. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. مسئلہ نمبر 208. ایک حدیث ہم پڑھ چکے تھے لیکن دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان تھا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع کا طریقہ تھا کہ رکوع میں دونوں ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں پر رکھنے چاہیے اور رکوع میں دونوں بازو پھیلانے چاہیے، یعنی جسم سے چپکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے دونوں بازو بلکہ پھیلے ہوئے ہونے چاہیے. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنے مضبوط پکڑ لیتے. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرقع فیدع یدہ علی رکبتیہ ویجافی بعدودیہ، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنے بازو پھیلا دیتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو یہ دونوں بازو ہوں گے، ہاتھ ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے، چپکے ہوئے نہیں ہوں گے، اور گھٹنے پر آپ مضبوطی سے ہاتھ رکھیں گے، اپنی انگلیاں رکھیں گے. حالت رکوع میں کمر سیدھی اور سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو. ان عائشہ رضی اللہ عنہا وکان اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلک، رواہ مسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے نہ نیچا کرتے بلکہ سر اور کمر برابر رکھتے. سوچیں ذرا، ہمارے یہاں پر تو سب سے زیادہ جو غلط طریقہ اگر ہے تو وہ رکوع کا طریقہ ہے. یقین جانیے، کئی لوگوں کو دیکھا اس طرح سے کہ یا تو صرف سر جھکاتے ہیں، پیٹھ نہیں جھکاتے، یا سر اور پیٹھ اتنی پوری طرح سے جھکا دیتے ہیں کہ جیسے وہ زاویہ بن جاتا ہے، بالکل ہی ایل شیپ میں نہیں ہوتا وہ بلکہ ترچھا ہوتا ہے، یعنی پوری طرح سے جھک جاتے ہیں، زیادہ نیچے جھک جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ اس طرح سے کھڑے ہوتے کہ آپ کی پیٹھ اسٹریٹ ہوتی. بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پیالہ رکھا جاتا آپ کی پیٹھ پر تو گر نہیں سکتا، یعنی اتنی زیادہ آپ کی پیٹھ اسٹریٹ ہوتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو تکلیف ہے تو پھر وہ کچھ کم زیادہ کر سکتا ہے، لیکن جسے تکلیف نہ ہو تو اسے برابر اس طرح سے جھکنا چاہیے اور سر میں گردن کو نہیں جھکا دینا چاہیے بلکہ پیٹھ اور سر دونوں برابر رہے، اسٹریٹ رہے. تو رکوع کا طریقہ خاص طور سے آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ رکوع فرماتے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے نہ نیچا کرتے بلکہ سر اور کمر برابر رکھتے. سوچ لیں ذرا آپ، یعنی آپ کی پیٹھ سر سب ایک سمت میں ہوتے اور ایک لیول پر ہوتے تھے. اسی طرح سے رکوع اور سجود اطمینان سے نہ کرنا، ایسے شخص کو نماز کا چور کہا گیا ہے. سوچیں ذرا، ویسے تو ہم چور لفظ سے بہت بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور یہ لفظ ہمیں پسند نہیں آتا ہے، اور کوئی ہمیں کہہ دے غلطی سے بھی تو ہم تو بالکل بھی اسے معاف نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر ایسے شخص کو کیا کہا گیا ہے؟ ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوا الناس سرقتنی لذی یسرق من صلاتی. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یسرق من صلاتہ؟ قال لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، رواہ احمد، حدیث صحیح. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری کیسے؟ فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا. سوچیں ذرا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ ایک سجدہ کرتے ہیں اور وہیں کا وہیں سر تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہیں اور دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں. بعض لوگ رکوع میں جھکتے ہیں اور رکوع سے پوری طرح سے اسٹریٹ کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ وہیں کا وہیں رکوع سے ہی سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے سجدے تو اتنی جلدی جلدی ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا 3 دفعہ بھی انہوں نے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا۔ تو اب آپ سوچیں کہ جو لوگ نماز میں رکوع اور سجود پراپر نہ کرتے ہوں، برابر نہ کرتے ہوں، تو ایسے شخص کو نماز کا چور کہا گیا ہے کہ جو رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بہت ہی اطمینان سے نماز پڑھی جائے، اور اگر آپ اطمینان سے بھی نماز پڑھتے ہیں یقین جانیے 4 یا 5 منٹ سے 4 فرض پڑھنے کو آپ کو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اور کہ 5 منٹ 4 فرض کے لیے نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے، بھلا آپ بتائیں کتنا وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ 24 گھنٹے ہیں اور دن صبح سے لے کر رات تک کے لیے ہمارے پاس 12 گھنٹے ہیں۔ کیا ہم ان 12 گھنٹوں میں صرف فرض نماز کے لیے سکون سے 5 سے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ آپ دیکھیں ہمارا وقت کتنا کہاں کہاں جاتا ہے، شاپنگ، اور بعض اوقات تو صرف ونڈو شاپنگ ہوتی ہے، اس میں کتنا وقت ہمارا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، بعض اوقات کچن میں ہمارا دن گزر جاتا ہے، تمام دن گزر جاتا ہے۔ کوئی چیز ہم اسپیشل بنانا چاہتے ہیں، کئی گھنٹے ہمارے کچن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جب گھر کی صفائی پر ہم اتر آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پورا گھر ہم صاف کر دیں ایک ساتھ، اور اس کے لیے کئی گھنٹے ہم لگا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک فون آ جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا صرف 1-2 منٹ بات کریں گے، لیکن وہ سامنے والا آپ کا اتنا وقت لے لیتا ہے کہ آپ کے 20 منٹ 15 منٹ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہر جگہ ہم اتنا وقت لگاتے ہیں، لیکن نماز میں کیوں ہم مختصر نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ چلیں مختصر کی بات یہاں چھوڑیں، سورے تو آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سا سورہ پڑھیں گے نماز میں، لیکن کم از کم رکوع اور سجود تو اطمینان سے ہم کریں، ان کو پورا وقت تو دیں اس کا ہم۔ اگر آپ اس کو پورا وقت نہیں دیں گے تو وہ نماز کیسے قابل قبول ہوگی، بھلا بتائیے۔ تو اسی لیے ہم نماز کے یہ مسائل پڑھنے کا مقصد ہی ہمارا یہ کہ ہم اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ کل جیسی ہماری نماز تھی، آج ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی نماز میں ہم کو ترقی لانے کی ضرورت ہے، ترقی پیدا کریں آپ، اس کو بہتر بنائیں، اس کے اندر خوشی اور خضوع ہو۔ جب تک کہ نماز میں خوشی اور خضوع نہیں ہوگا، یقین جانیے کہ وہ نماز قابل قبول نہیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنی نماز جب ہم اس کو ادا کریں تو کنسنٹریشن کے ساتھ ہم پڑھیں، دل و دماغ حاضر ہو ہمارا، ہمیں احساس ہو کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اس مالک کائنات کے سامنے، خالق کے سامنے، جو ہمارا مالک ہے، مدبر ہے، جس کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، جسے ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ تو سوچیں کہ ہمارے کھڑے ہونے کا انداز کیسے ہو۔ اگر ہم اس طرح سے رکوع سجود کرتے ہیں جیسے کہ جو ایک مرغی ہوتی ہے وہ اپنی چونچ زمین پر مارتی ہے، جیسے کہ منافقین پڑھا کرتے تھے نماز، کہ ان کی نمازوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ انتظار کرتے تھے نماز کے ٹائم کے ختم ہونے کا، اور جب لگتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو مرغی کی طرح ٹھونگے مار لیتے زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے رکوع اور سجود مطلوب نہیں ہے کہ آپ خانہ پوری کرنے کے لیے رکوع اور سجدے کریں، بس جلدی جلدی نماز نپٹاؤ۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، اور اب تو یہ جملہ زبان زد عام ہو گیا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر یہاں جانا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا بنانا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو کھانا کھانا ہے۔ ہر کام کے لیے ہم سارے کام کو پورا اپنا وقت دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو۔ تو یہ کیا طریقہ ہوا؟ نماز بھلا کیا جلدی جلدی ہوگی؟ جب آپ کے رکوع اور سجود ہی کمپلیٹ نہیں ہوئے تو نماز کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو یاد رکھو مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، واللہ عالم اس کی حکمت کیا ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا تو آپ نہیں پڑھتے تھے چونکہ، تو لہٰذا ہم بھی اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم بھی اوائڈ کریں۔ رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ عن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان انس ینعت لنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یصلی فاذا رفع رأسہ من الرکوع قام حتی نقول قد نسیا رواہ البخاری۔ سوچیں ذرا یہ حدیث کے بارے میں کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے تو پڑھ کر وضاحت فرماتے کہ رکوع سے جب سر اٹھا کر قومے کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا شاید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ تو دراصل یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ کہ اللہ کے رسول کا طریقہ جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا وہی طریقے سے وہ نماز پڑھاتے تھے، تو دوسرے لوگ جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ سر اٹھانا بھول گئے ہیں، لیکن دراصل وہ ان کا رکوع ہی اتنا لمبا ہوتا، یا کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا کہ شاید یہ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں. یعنی جیسے کہ ہم اللہ کے رسول کا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ جتنا ان کا سجدہ ہوتا تھا اتنا ہی بیچ کا وقفہ، جتنا بیچ کا وقفہ ہوتا تھا اتنا ہی وہ دوسرے سجدے کے لیے وقت دیتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھ کر بیٹھتے تھے. اسی طرح سے رکوع میں جاتے وقت، یعنی رکوع میں جب ہوتے تب بھی بہت لمبا رکوع کرتے، رکوع سے کھڑے ہوتے تو قومے میں بہت لمبا کھڑے ہوتے، اور پھر جب سجدے میں جاتے تو سجدہ بھی بہت لمبا ہوتا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. ہماری یہ تو ہم چونکہ ہم نے عادت نہیں بنائی ہے نا بچپن سے، تو ہماری سانس رکنے لگتی ہے زیادہ لمبا سجدے سے، زیادہ لمبے رکوع سے، ہمیں عادت نہیں ہے نا اس لیے اصل میں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے لمبے رکوع اور سجود کیا کرتے تھے، ایون قومے میں بھی. قومہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اس کو قومہ کہا جاتا ہے. اور اس بارے میں ہاتھ باندھنا یا کھلے رکھنا، اس بارے میں کوئی حدیث سے وضاحت نہیں ملتی، لہٰذا دونوں طریقے درست ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ رکوع میں گئے، رکوع سے آپ کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے، تو جب آپ یہ کھڑے ہوں گے رکوع سے سیدھا، تو اس کو قومہ کی حالت کہتے ہیں، قومہ کہا جاتا ہے اس کو. اور قومے میں چاہے تو آپ ہاتھ باندھیں چاہے تو نہ باندھیں، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے اور رکوع کے بعد، ٹھیک ہے. اسی طرح قال ابو حمید رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ واستوی حتی یعود کل فقار مکانہ رواہ البخاری. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی جگہ، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی پوری طرح سے کھڑے ہوں سٹریٹ، تاکہ اعضا اپنی جگہ واپس آ جائیں، ہر جوڑ اپنی جگہ برابر آ جائے، اور سجدے سے جب سر اٹھاتے ہیں تو دو سجدوں کے درمیان بھی پوری طرح سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پیٹ سیدھی ہونی چاہیے. قومی کی مسنون دعا. ان رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کن نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع رأسه من الركعات قال سمع الله لمن حمده فقال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول رواه البخاري. رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا، مقتدی کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ مقتدی کہلاتا ہے. تو مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبہ مبارکن فیہ، ہمارے پروردگار تعریف تیرے ہی لیے ہے، بکثرت ایسی تعریف جو شرک سے پاک اور برکت والی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا میں تھا. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے دیکھا ہے. سبقت کا مطلب ہے پہل کرنا، آگے بڑھ کر کوئی بھی کام کر لینا. یعنی اتنے اچھے یہ الفاظ تھے کہ اس پر جو اجر دیا جانے والا تھا، یہ اجر دیا جا رہا تھا، تو 30 سے زیادہ فرشتے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کا اجر لکھا، سبقت حاصل کی. تو جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں اور جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ، چونکہ ہم انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو خود ہی کہیں گے، اور اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پھر امام یہ بات کہتا ہے، جملہ کہتا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو ہم کہیں گے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. اسی طرح سجدہ 7 ہڈیوں پر کرنا چاہیے، یعنی 7 اعضا پر. سجدے میں ناک زمین پر لگانا ضروری ہے. نماز میں کپڑوں اور بالوں کا سمیٹنا یا سنوارنا منع ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعتی اعظم علی الجبہ و اشار بیدہ علی الانفہ والیدین و رکبتین و اطراف القدمین ولا نکفتت ثیابہ و شعر رواہ البخاری. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات اعضا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشانی پر یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں۔ تو پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، اور آپ کو معلوم ہوگا نا طریقہ کہ دونوں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں آپ اس کو اس طرح سے بیٹھیں گے کہ ایڑیاں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی اور پیروں کی انگلیاں سجدے یعنی قبلے کی طرف ہوگی، آپ کے دونوں ہاتھ ٹکے ہوں گے سامنے سے پنجے، کوہنیاں نہیں ٹکی ہوں گی، اسی طرح سے ناک اور پیشانی ٹکی ہوئی ہوگی اور دونوں گھٹنے ٹکے ہوئے ہوں گے اس طرح سے۔ اسی طرح سے سجدہ پورے اطمینان سے کرنا چاہیے، سجدے میں بازو زمین پر بچھانے نہیں چاہیے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تدلو فی السجود ولا ينبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب، متفق علیہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی بھی سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے اور یہاں پر نارمل بات کہی گئی ہے، یہاں پر کوئی فرق نہیں بتایا گیا کہ کسے کرنا ہے کسے نہیں، بلکہ نارمل حکم ہے کہ ہمیں اپنے بازو زمین پر نہیں بچھانے چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اوپر اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ سجدے میں کوہنیاں پیٹ سے علیحدہ اور کھول کر رکھنی چاہیے، یعنی چپکے ہوئے بھی نہ ہوں کوہنیاں۔ ان میمونہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بحمت ان تمر بین یدہ لمرت، رواہ مسلم۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی آپ کے ہاتھ یا کوہنیاں اتنی اوپر کو اٹھی ہوتی تھیں کہ اگر ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اس میں سے نکلنا چاہتا تو نکل جاتا تھا۔ اس سے اصل میں بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، یعنی اتنا زیادہ آپ اٹھا کر رکھتے تھے کوہنیاں کہ اگر بکری کا بچہ گزرتا تو گزر سکتا تھا وہاں سے۔ اسی طرح سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رہنا چاہیے، یعنی جہاں پر آپ سجدے میں اگر آپ جاتے ہیں سمجھیں، اور سر آپ نے جہاں رکھا تو سر سے تھوڑا پیچھے ہٹا کر، اور ہاتھ آپ کے وہاں رہیں گے، پھر سجدے میں دونوں ہاتھ پہلوؤں سے الگ رہنا چاہیے، بالکل چپکے ہوئے نہیں رہیں گے، تھوڑا سا آپ پھیلا کر رکھیں گے، بازو میں ہٹا کر رکھیں گے۔ عن ابی حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض ونحا یدہ عن جنبیہ ووضع کفیہ حذو منکبیہ، رواہ الترمذی، حدیث صحیح۔ ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کندھوں کے برابر رکھتے۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سجدے میں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں قبلہ رخ رہنی چاہیے۔ ان ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستقبل باطراف رجلیہ القبلہ، رواہ البخاری۔ ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مسنون دعا جلسے کی یہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدنی ورزقنی، رواہ ابو داود۔ جلسہ اسے کہتے ہیں جو دو سجدوں کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اسے جلسہ یا جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، کہ آپ ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیچ میں وقفہ لیں گے اور سیدھی طرح سے اٹھ کر بیٹھیں گے آپ، تاکہ آپ کے اعضا پورے اپنی جگہ واپس آ جائیں، تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدنی ورزقنی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرا نقصان پورا کر، مجھے ہدایت اور رزق عطا فرما۔ رکوع، سجود، قوما اور جلسہ اطمینان اور اعتدال سے تقریباً ایک جتنے وقت میں ادا کرنے چاہیے۔ عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سجودہ و اذا رفع رأسہ من الرکوع و بین السجدتین قریباً من السوائی، رواہ البخاری۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، قومہ، دونوں سجدوں کا درمیانی قاعدہ تقریباً برابر ہوتا. یہ صرف بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے آپ نماز کا طریقہ خود ہی دیکھ لیں کہ نماز کا طریقہ کیا تھا اور ہم نے اس کو چینج کر کے کچھ سے کچھ کر لیا ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے یہاں نماز کا طریقہ کیا ہے یا کیسا ہے؟ نہ رکوع اور سجود سکون سے کیے جاتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے تلاوت کی جاتی ہے، نہ صحیح قرات ہوتی ہے، نہ صحیح طریقہ ہمیں معلوم ہے، جبکہ یہ بیسک اور بنیادی چیز ہے. اس کی تو تعلیم ہمیں سب سے پہلے دینی چاہیے. جب بچہ بولنا سیکھتا ہے نا، جب سے شروعات کر دینی چاہیے کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی. پھر ہمارے یہاں پر ایسے معاملات ہونے چاہیے، یقین جانیے کہ اتنی کمی ہے اس کی، کہ ہر گھر یا ہر دو گھر کے بعد ہمیں ایک ایسا چھوٹا سا مدرسہ قائم کر لینا چاہیے کہ جہاں پر اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے اسکولس میں تو یہ کوئی انتظام ہے ہی نہیں. ہم بچوں کو اسکول بھیج کر بے فکر اور سکون سے رہ جاتے ہیں کہ اچھا ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، سب تعلیم حاصل کر لیں گے، لیکن اسکولس میں دینی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی. اب یہ جو نماز ہے، یہ تو ہم پر فرض ہے، ہم سب پر، ہم سب جانتے ہیں ہر مسلمان پر نماز فرض ہے. بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے، 7 سال سے اس کو نماز کی تاکید کرنے کے لیے کہا گیا، اور 10 سال میں اگر نماز نہ پڑھے تو اسے پھر مارنے کا حکم ہے. تو سوچیں ذرا کہ سب سے پہلے جو چیز ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے وہ ہے نماز. تو اگر نماز ہی کا طریقہ ہمیں صحیح نہیں معلوم ہوگا تو سوچیں باقی کی دوسری عبادتوں کا پھر ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے. تو اس لیے نماز کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضروری ہے. ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا سنجیدگی سے غور کریں اور سوچیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا آئیڈیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسے آئیڈیاز ہوں تو پلیز ہمیں بھی بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے نماز سکھانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں، یا ہمارے اسکولس میں ایسا کچھ انتظام ہو. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پرائیویٹ اسکول کھل رہی ہیں، کیونکہ اسکول بھی ایک بہت اچھا بزنس ہے اور اس میں بہت زیادہ آمدنی ہے. تو اس لیے ہر کوئی اسکول چلا رہا ہے اور اسکول کھول رہے ہیں نئے نئے، اور جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہ زیادہ تر بند ہوتی جا رہی ہیں. تو جب پرائیویٹ اسکول اگر کوئی کھولتا ہے تو اس میں اتنی پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنا سلیبس خود تیار کر سکے. یعنی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ تو اسے پڑھانا ہے، لیکن آپ اپنے اخلاق اور مورلز کے نام پر کوئی ایک ادر ایکسٹرا سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں. تو کیوں نہ وہ ہفتے میں ایک یا دو پیریڈ ہمارے ایسے ہوں جس میں ہم اسلامی اور دینی تعلیمات دیں. تو ہمیں ہر جگہ ایسے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں وہاں جا کر ان کے ادارے کے جو ذمہ دار ہیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے، اور ان کے سامنے یہ پیشکش رکھنی چاہیے، پرستاؤ ہم رکھیں ان کے سامنے، یا پھر ان کو آفر کریں کہ ہماری طرف سے لوگ آئیں گے، ہفتے میں 2 دن دیجیے، ہم فری میں پڑھائیں گے، ہمیں کوئی تنخواہ سیلری کچھ نہیں چاہیے، آپ ہفتے میں 2 دن 2 پیریڈس ہمیں دیجیے، ہم جس میں اسلامیات یا دینیات اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھا دیں گے، جس سے ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، نماز کا طریقہ ان کو آ جائے، روزے کے کیا مسائل ہیں، زکوٰۃ تو چلے چھوڑیں، زکوٰۃ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، بچے تو اس میں حساب کتاب میں نہیں رہتے ہیں، لیکن کم از کم یہ جو نماز اور روزہ ہے اس کے بارے میں تو ہم بتا دیں. اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں جیسے عقیدے کے تعلق سے جو بات آتی ہے کہ صحیح عقیدہ مسلمانوں کا کیا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، نہ اس میں غلو کیا جائے اور نہ ہی تفرید سے کام لیا جائے. یعنی بعض اوقات ہم لوگ یا تو اتنا درجہ بڑھا دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور بعض اوقات اللہ کے رسول کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی جاتی، ان کی احادیث کا ہی انکار کر دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں طریقوں کے بیچ میں اعتدال کا کون سا رویہ اور طریقہ ہو، یہ ہمیں بچپن سے اسکول میں بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. اور بچپن سے جب ہر اسکول میں بچوں کو تعلیم ملے گی تو ان کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے رسول سے محبت کے کیا تقاضے ہیں. صرف آپ کی محبت میں آ کر جلسے جلوس نکال لینا اور نعرے لگا دینا کہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اللہ اکبر کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نماز محبوب تھی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوان جو روڈز پر ہوتے ہیں صبح سے نکل جاتے ہیں، یہ سارے جتنی بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں عصر، مغرب، عشاء سب غائب. اس دن مسجدوں میں ایون امام اور مؤذنوں کے لیے بھی دوسروں سے درخواست کی جاتی کہ وہ آ کر اذانیں دے دیں. تو اللہ کے رسول تو نماز کے تعلق سے اتنے زیادہ بے چین رہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ باتیں کرتے بیٹھے ہوتے، بلال آواز لگاتے یعنی اذان دیتے، تو اللہ کے رسول ایسے ہوتے کہ گویا کہ اجنبی ہوں. یعنی اذان کی آواز سنتے ہی آپ اپنی فیملی سے بالکل اجنبی ہو جاتے تھے، یعنی آپ کو نماز کی فکر ہو جاتی تھی. اور کیوں آپ نے اتنا پیارا جملہ کہا، آپ سوچیں نا، اللہ کے رسول کا وہ جملہ ہمیں خود بھی اتنا پسند آتا ہے، وہ جملہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ جُعِلَتْ قُرَّةُ عُیُونِ فِی الصَّلَاةِ، کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. سوچیں ذرا، یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے کہ اسے دل کے اندر تک اطمینان اور سکون کا اتر جانا، ٹھنڈک پہنچ جانا اندر تک، تو نماز سے ایسی ٹھنڈک ملنا، سبحان اللہ. اور واقعی میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بس یہ بڑی نہیں ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع کرنے والے ہیں نماز. تو نماز بڑا بھاری کام ہے لیکن خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو تو نماز کا چھوڑنا مشکل نہیں بلکہ نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا بھی بہت مشکل لگتا ہے. یعنی اگر ان سے کبھی ڈیلے ہو جائے نماز، دیر ہو جائے، تو ان کے لیے وہ چیز بھی بہت بھاری ہوتی ہے اور قابل مذمت ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہیں کہ نماز میں دیری کیوں ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے نیک بندوں کا حال. اسی لیے کہا گیا کہ رکوع اور سجود اطمینان سے اور اعتدال سے کرنے چاہیے اور ایک جیسے اوقات میں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے رکوع اور سجود کریں. پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے، اسے جلسے استراحت کہتے ہیں. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. آپ جب نماز کی طاق رکعتوں یعنی پہلی اور تیسری میں ہوتے تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے. تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، یعنی آپ نے دو سجدے کمپلیٹ کر لیے اور اب پہلی رکعت کے دو سجدے آپ نے کمپلیٹ کیے، تب آپ کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے، تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تو اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں. اور جو پہلے بات کی گئی اس کو جلسہ کہتے ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا وہ جلسہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر جلسے استراحت کی بات ہے، شاید غلطی سے میری زبان سے پہلے اس میں جلسے استراحت نکل گیا تھا. پہلی بات کو جلسہ کہتے ہیں اور دوسرے میں، یعنی ابھی جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی آپ نے دونوں سجدے کمپلیٹ کر لیے اور سجدے کمپلیٹ کرنے کے بعد سیدھا نہ کھڑے ہو جائیں بلکہ تھوڑی دیر بیٹھیں وہاں پر اور پھر کھڑے ہوں دوسری رکعت پڑھنے کے لیے. اسی طرح سے جب آپ اتحیات پڑھ کر اٹھتے ہیں، دو رکعت ہو گئی آپ کی، پھر تیسری رکعت آپ جب پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا کھڑے ہونے سے پہلے، وہ جلسے استراحت کہلاتا ہے. ان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا کان فی وتر من صلاته لم ينحد حتی یستوی قائدا، رواہ البخاری. آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا گیا تو طاق رکعتوں یعنی پہلی اور تیسری میں ہوتے تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رکوع اور سجود اطمینان سے کرنے چاہیے. اسی طرح سے تشہد میں انگشت شہادت اٹھانا مسنون ہے، یعنی تشہد کے دوران جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اس دوران میں ایک ایک جملہ جیسے جیسے کمپلیٹ ہوتے جائے تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں تشہد کے دوران شہادت کی انگلی آپ اٹھاتے رہیں گی، اور اس کو ایک ایک جملہ ختم ہونے کے بعد آپ اٹھائیں، صرف ایک ہی بار نہ اٹھائیں. یعنی صرف جس وقت ہم اشہد اللہ الہ پڑھتے ہیں اسی وقت اٹھانا نہیں ہے بلکہ تشہد کے دوران درود شریف آپ پڑھتی ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں آپ پڑھتی ہیں تو اس دوران آپ تھوڑی تھوڑی وقفے کے ساتھ اس کو اٹھاتے رہیں گے انگلی کو. ایک اور چیز کا ذکر ہم لوگ کر لیں ورنہ وہ رہ جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اور اس کے بارے میں معلومات کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ جس کو اگر رکو مل جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے، کیا رکعت کو دہرائے یا وہی رکعت اس کے لیے کافی ہو جائے گی. جیسے کہ ہم نے مسئلہ نمبر 187 میں پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ رکو میں شامل ہونے والے نمازی کو اپنی رکعت دوبارہ ادا کرنی چاہیے. ایکچولی یہ صرف امام بخاری کے نزدیک اور کچھ اسکالرس اس پر ایگری ہیں. امام بخاری اور کچھ اور اسکالرس اس بات پر ایگری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر رکوع میں کوئی شامل ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کو رکعت دہرانی پڑے گی. لیکن اس کے علاوہ جو جمہور علماء ہیں، یعنی میجورٹی جو ہے اسکالرس کی، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رکوع مل گیا تو سمجھے آپ کو رکعت مل گئی. لیکن اس کے بارے میں یہاں کے کچھ جو عالم دین ہیں ان سے جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ رکوع ملنے پر آپ رکعت کو دہرا لیں، ورنہ ادروائز جو جمہور علماء کا اس پر فیصلہ ہے یا رائے ہے یا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ رکوع اگر آپ کو مل گیا تو آپ کو رکعت مل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے دونوں اوپینینس رکھ دیے گئے ہیں، دونوں آپشنس رکھ دیے گئے ہیں. یہ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے اس کتاب میں کہ اگر آپ کوئی رکوع میں شامل ہو تو آپ کو رکعت دہرانی پڑے گی، تو یہ امام بخاری کا اور کچھ اور اسکالرس کا یہ فتویٰ ہے. لیکن اس کے علاوہ جمہور اسکالرس کا یہ فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رکوع اگر آپ کو مل گیا تو آپ کو رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں، دونوں آپشنس آپ کے سامنے ہیں اور دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو آپ رکعت دہرا لیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہیں مطمئن تو پھر آپ کو رکوع ملنے پر رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی، کیونکہ تمام جو اوپینین سے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور اس معاملے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ کو بھی اگر کہیں لگتا ہے کہ کوئی غلط بات بتا دی گئی ہے تو آپ اس کو الگ سے بتا سکتی ہیں تاکہ ہم اس کی تصحیح کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ کرے کہ جو بھی بات ہماری زبان سے نکلے وہ حق اور سچ ہو اور واقعی میں وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم اپنی ذاتی رائے سے اس میں کوئی بات بتا سکیں اور جس میں غلطی کا امکان ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اگر انجانے میں کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہو تو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اس کام کو آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔